إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد تو ماہ رمضان کے بعد بحمدللہ بتوفیق خدا پھر دوبارہ سے اس سلسلہ درس کا آغاز, اور یہ جو ہمارا یہاں کا سلسلہ ہے وہ جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ توحید پر گفتگو سے متعلق, اور اس کے حوالے سے بھی کہ تاکہ گفتگو ایک پراپر پیٹرن پہ چلے, تو ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا جو آیت اللہ جوادی عملی کی تفسیر موضوعی ہے قرآن کی, یعنی توحید در قرآن. اور اس حوالے سے ہم نے کافی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھیں, اور ہم پچھلے چند سیشن سے جس پر بات کر رہے تھے, جس موضوع پر, وہ تھی شناخت خدا, کہ خدا کو کیسے پہچانا جائے, خدا کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے پاسبل ہے لائف میں. تو اس میں جو ہمارا بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ خدا کی شناخت یا معرفت پاسبل ہے, لیکن خدا کی ذات کا پہچاننا یا خدا کی ذات کو مکمل طور سے جان لینا یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اور کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی, مطلب جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے بطور مخلوق, تو وہ جتنا بھی بلند اور بزرگ تر کیوں نہ ہو, لیکن بہرحال کنفائنڈ ہے, لمیٹڈ ہے, اس کی باؤنڈریز ہیں. اور خدا وہ ہستی ہے کہ جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جو انفینٹ ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محدود لا محدود کو پہچان سکے یا جان سکے. اور اسی چیز کو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ مطلب جو سورہ قل ہو اللہ احد ہے, کہ اس میں ہوا کا جو, یعنی ویسے تو ہوا ظاہراً ضمیر ہے, لیکن امام باقر علیہ السلام, اور یہ اس قسم کی تفاسیر اہل بیت سے ہی ممکن ہے, اس کے بغیر آپ کو کہیں ملتی نہیں ہے, کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہوا جو ہے وہ اسم ذات ہے, ہوا اسم ذات ہے, یعنی ضمیر کے بارے میں بھی ایک تعریف ہے, لیکن ہوا اسم ذات ہے. یعنی اسم ذات کا کیا مطلب؟ کہ ہوا سے پتہ چلتا ہے کہ ذات خدا جو ہے وہ کسی بھی آئیڈینٹیفائیبل اسم کے ساتھ ڈیفائن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یعنی ایک بہت بہت ہی گہرا کنسیپٹ ہے کہ جب آپ کہیں خدا کے بارے میں کہ وہ رازق ہے, خالق ہے, تو آپ اس کی کسی صفت کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ ذات خدا کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی ذات خدا کا تذکرہ ہوگا تو وہ ہمیشہ کس حوالے سے ہوگا؟ کہ وہ کسی مخصوص آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اس لیے ہوا, یعنی وہ اور بس وہ ہے. ٹھیک ہے, وہ وہی ہے, یہ چیز. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے, اس میں ہوا جو ہے وہ السلام علیکم مجہول مطلق ہے. مجہول مطلق کا معنی یہ ہے کہ یعنی ذات خدا کے بارے میں ہر مخلوق, السلام علیکم, ہر مخلوق جو ہے وہ ہمیشہ جاہل رہے گی, اس کو کبھی نہیں پہچان سکے گی. ٹھیک, تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو شناخت خدا ہے, تو شناخت پاسبل ہے, لیکن ذات کی حقیقت تک پہنچنا یا ذات خدا کو یا اس کی گہرائی کو پا لینا یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں معصومین علیہ السلام کے خاص طور سے جو دعائیہ کلمات ہیں اس میں یہ اشارے ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا انت کما اثنیت علی نفسک, کہ تو وہی ہے کہ جو تو نے خود اپنی ثنا کی اپنے بارے میں, ہمیں نہیں پتا, جتنا تو نے بتا دیا اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم اپنے بارے میں. ٹھیک ہے, ما عبدناک حق عبادتک, اور ہم کبھی بھی تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے. ما عرفناک حق معرفتک, ہم کبھی بھی تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام جملے معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں آتے ہیں, کہ جو اس بات کا بالکل واضح ثبوت ہیں کہ جب وہ ذات اقدس الہ کے بالمقابل اپنے جہل اور عاجزی کا اعتراف کر رہے ہیں تو باقی تو کسی شمار میں آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک, تو یعنی کہ جب شناخت خدا کی بات آتی ہے تو یہ نقطہ ہے نا, یہ بالکل فنڈامنٹل امپورٹنس کا حامل ہے کہ اگر ہم اس پوائنٹ کو مس کر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی خدا کے حوالے سے بچتا ہے وہ سب شرک آلود ہو جاتا ہے. اور شرک آلود ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس میں دو قسم کے مطلب شرک میں غلطیاں ہوتی ہیں, خرابیاں ہوتی ہیں, کہ جو رسول خدا کے معراج کے بارے میں, یعنی معراج پر جب حضور گئے تو وہاں پر خدا کی طرف سے پیغمبر کی تعریف ہوئی کچھ جملوں میں, اور اس میں ایک جملہ یہ ہے سورہ النجم میں کہ ما زاغ البصر وما طغى, یعنی ان کی آنکھ نے, بلکہ آنکھ نے, بصر نے, دیکھنے والے نے, نہ اس میں کجی آئی نہ سرکشی آئی, نہ زیغ تھا یعنی نہ کجی تھی نہ سرکشی تھی. تو یہ کجی اور سرکشی کس طریقے سے ہوتی ہے کہ کجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب حضور اس مقام تک پہنچ گئے کہ جہاں تک پہنچنا کسی مخلوق کے تصور سے بالا تر ہے, تو دو پرابلمز آ سکتی تھیں. پہلی پرابلم یہ آ سکتی تھی کہ خدا کو اپنے جیسا سمجھ لیا جائے کہ اب میں اتنا بلند ہو گیا ہوں, یا اور ظاہر ہے کہ ایک بات جو ہم سمجھ سکتے ہیں, اس کی ہمیں پوری کیفیت نہیں پتا, لیکن حضور جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو ایک بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معراج کا مطلب ہے ایکسپینشن آف سیلف. معراج کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بدن اٹھ کے آسمانوں پہ جاتا جاتا ہے کسی اوپر والے مقام پہ پہنچ جائے, معراج کا مطلب ہے انسان کی ذات کی ایکسپینشن, اور اس حد تک وجود انسانی کا وسیع وسعت پا جانا یا بلند ہو جانا کہ باقی تمام کائنات اس کے پروں کے نیچے آ جائے. ٹھیک ہے, معراج کو اگر ہم سمجھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی وہ مقام جب حضور یعنی عرش پہ تشریف لے گئے, یعنی عرش کیا ہے, عرش وہ ہے کہ جس کے ماتحت تمام کائنات ہیں, تمام مخلوقات ہیں. تو عرش پہ پہنچنے کا مطلب کیا ہے کہ عرش کوئی تخت ہے کسی اوپر ہائٹ پر, بے انتہا اونچائی پر کے جہاں آپ چلے گئے, یہ وسعت ذات ہے. اور جب انسان کی ذات اتنی بلند ہو جائے, اتنی وسعت پا جائے کہ تمام کائنات, تمام موجودات اس کے زیر تابع ہو جائیں, تو اس وقت اگر اس کے پاس یہ تصور آ جائے کہ مجھ میں اور اس میں فرق نہیں رہا, وہ بھی ایسا ہی ہے, یہ کجی ہے. ٹھیک, یا اپنے کو اس جیسا سمجھ لیا جائے, اور طغیانی کیا ہے, یا اس کو کھینچ کے اپنے درجے پہ لے آیا جائے. تو ما زاغ البصر وما طغى, یعنی پیغمبر اکرم نے اس مقام تک پہنچنے کے بعد بھی اس حالت پر باقی رہے کہ عبد عبد ہے اور خدا خدا ہے, نہ وہ بندے کے لیول پر آیا نہ بندہ خدا کے لیول پر گیا. ٹھیک ہے, یہ وہ ہے جو کمال ہے. ٹھیک ہے, اور اسی اور یہی دو مقامات ہیں کہ جہاں پہ شرک واقع ہوتا ہے. شرک اسی جگہ پہ واقع ہوتا ہے کہ یعنی خدا کو انسانوں کی صفات میں کھینچ لیا جائے, یا انسان کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ دو جگہ ہیں کہ اگر اس بات کو, یہ ہماری معرفت نہیں ہوگی کامل اس جگہ پر کہ بندہ کسی بھی مقام تک پہنچ جائے, چاہے عرش پر ہی کیوں نہ چلا جائے, لیکن عبد اور مخلوق اپنے مقام پہ رہتی ہے اور الہ اور معبود اپنے مقام پہ رہتا ہے. اور جیسا کہ کتاب التوحید میں بھی اس قسم کی روایتیں موجود ہیں, نویں امام کی, دسویں امام کی, کہ جس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا, یعنی مخلوق اول کے وقت سے, تو خدا اور مخلوقات کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے, ایک ایسا حجاب ہے جو کبھی اور کسی صورت میں بھی عبور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یعنی وہ الوہیت اور مخلوقات, جیسے یا اگر فلسفے کی زبان میں کہیں واجب اور ممکن, تو واجب اور ممکن کے درمیان ایک ایسا پردہ اور ایسا حجاب ہے جس کو کبھی بھی چاک نہیں کیا جا سکتا, جس کو کبھی عبور نہیں کیا جا سکتا, کراسبل نہیں ہے وہ. یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک پرماننٹ ڈی کپلنگ ہے ذاتی اعتبار سے موجود اور ممکن میں, چاہے وہ ممکن ہائیسٹ لیول کا ہی کیوں نہ ہو, عرشی مخلوقات ہی کیوں نہ ہو, عرش کے گرد یا حاملان عرش. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک معرفت ہے شناخت خدا کے حوالے سے, یہ انتہائی ضروری ہے کہ ذات خدا مجہول مطلق ہے, ذات خدا تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے, ذات خدا کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو جانتا ہوں یا پہچانتا ہوں یا اس کی حقیقت سے واقف ہوں. ہاں, جو چیز ہائیسٹ لیول کے بندگان کے لیے ممکن ہے وہ یہ ممکن ہے, وہ یہ ممکن ہے کہ ذات کی تجلی ان کو حاصل ہو جائے, یہ ممکن ہے, نہ کہ ذات کا پہچاننا, نہ کہ ذات کو کا احاطہ کر لینا, لیکن ذات کی تجلیات ممکن ہیں کہ وہ, یعنی تجلیات کو بھی بیان کیا جاتا ہے نا تین لیولز پر ہیں. سب سے پہلی تجلی افعال خدا کی ہے, یعنی وہ اسما جن کا تعلق خدا کے کام سے, یعنی خلقت ہے, رزاقیت ہے اور اس طریقے سے افعال خدا, یہ سب سے آپ سمجھ لیں کہ پہلا درجہ ہے. اس کے بعد دوسرا, اس سے اوپر جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے صفات خدا کا, یعنی کہ جو خدا کی صفات ہیں, اور اس سے بھی اوپر جب انسان چلا جاتا ہے تو ان تجلیات کو ریسیو کرتا ہے جو ذاتی ہوتی ہیں, اور ذاتی تجلیات کو ریسیو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مقام فنا تک پہنچ گیا ہے. تجلیات ذاتی اس وقت تک ریسیو کر ہی نہیں سکتا انسان یا عبد جب تک کہ وہ مقام فنا تک نہ پہنچ جائے. یعنی مقام فنا کے حوالے سے ایک آسان سی, مطلب آسان تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کہ پریکٹیکل آپ سمجھ لیں, کہ مقام فنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس جگہ پر ہوتا ہے وہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں چاہتا یا نہیں دیکھتا مگر خدا کی خاطر. کیونکہ ہم جب بھی کسی بھی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم جب کسی کی طرف بھی نظر کرتے ہیں تو اس میں ہماری پسند و ناپسند کا ایک عنصر موجود ہوتا ہے, یعنی ہمارے جذبات ہوتے ہیں, ہمارے احساسات ہوتے ہیں, ہمارے اغراض ہوتے ہیں, ہمارے مقاصد ہوتے ہیں, کہ جب بھی ہم کسی بھی مخلوق یا موجود یا ہستی کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس میں یہ تمام کی تمام چیزیں ایمبیڈ ہوتی ہیں جن کا تعلق میرے اپنے غرائز یا میری اپنے تصور یا میرے اپنے خیال سے. تو جو ہستی مقام فنا تک پہنچتی ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو جاتی, وہ کسی بھی مخلوق یا موجود یا جیسے پیامبران ہیں علیہ السلام, کہ وہ لوگوں کو صرف اور صرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ میں ان کو انسان بنا دوں, ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ تم جو ہے مجھے اچھا کہو یا نہیں کہو یا مجھے فائدہ پہنچاؤ یا میرے مال میں یا ایسٹ میں, انہیں قطعاً کوئی غرض نہیں ہوتی اس میں سے کسی بھی چیز سے. وہ صرف اور صرف ایک ہی نگاہ سے تمام انسانوں کو یا مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ میں ان کو مخلوق خدا ہونے کی حیثیت سے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں, ختم. اور جو خدا کی بارگاہ سے ان کی ذمہ داری ہے کہ یعنی میرے بندوں کو مجھ تک پہنچنے کا رستہ دکھاؤ, میرے بندوں کے قلوب کو میرے ساتھ جوڑو, وہ صرف اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ضمن میں, اس کے ذیل میں ان کی اپنی کوئی پرسنل کسی بھی قسم کا کوئی خواہش یا تاثر ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک, تو بہرحال یہ کچھ خلاصہ تھا کہ تاکہ آپ لوگ جڑ جائیں گفتگو سے, کہ یعنی جو ہماری بات ہو رہی تھی شناخت خدا پر, اور اگر کوئی سوال کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ بیچ میں سوال کر سکتے ہیں. جی
جی, ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہر کسی کو خدا کی نگاہ سے, یعنی کہ وہ ٹرائنگل بنتا ہے کہ آپ خدا تک جائیں پھر نیچے, تو اپنے جو اولاد ہے اور یا جو اپنے عزیز و اقارب ہیں تو اس میں بھی کیا یہی عمل؟
بالکل بالکل.
تو اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب جناب نوح طوفان آیا انہوں نے اپنے خدا سے کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے, وہاں کون سی محبت تھی؟ حالانکہ وہ جانتے تھے یہ نافرمان ہے.
نہیں, ایک تو اس پر ہم نے ویسے کافی تفصیل سے بات کی تھی, شاید آپ لوگوں کے سامنے نہ کی ہو, کہ وہاں پر اگر آپ غور کریں گے نا حضرت نوح علیہ السلام کے اس پہ, تو وہ ایک انکوائری ہے, وہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے انکوائری نہیں ہے. ان فیکٹ ہاں بالکل سورہ ہود کی آیتوں میں ہے, سورہ ہود کی آیتوں میں ہے, اور وہاں پر ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو آپ بچا لیں گے, ٹھیک ہے بس, اور ان نبنی من اہلی, اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے, ٹھیک ہے یہ تھا ان کی, یہ کوسچن تھا. خدا نے اس کا جواب ان کو دیا کہ انہو لیس من اہلک, ٹھیک ہے انہو لیس من اہلک, اور اس کا ریزن بھی بتایا انہو عمل غیر صالح, ٹھیک, یعنی اور یہ اس کا ترجمہ بڑا عجیب ہے اس جملے کا, کہ بے شک یہ ایک غیر صالح عمل ہے, یعنی اس لڑکے کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, کہ بے شک یہ ایک غیر صالح عمل ہے. آپ ایک انسان کو عمل سے تشبیہ کب دیتے ہیں, کب دیں گے آپ ایک انسان کو کہیں گے کہ یہ غیر صالح عمل ہے, یعنی اس میں صالحیت نام کی کوئی چیز نہیں موجود تھی, یہ مجسم غیر صالح عمل کی مانند ہے اس کی ذات, ٹھیک. اور پھر اس کا اگلا جملہ ہے انی اعذک, میں تم کو نصیحت کرتا ہوں, واز کرتا ہوں, کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ سوال نہ کرو. تو یہاں سے یہ بات سب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حضرت نوح کا جو جملہ تھا وہ نہ اعتراض تھا خدا کے فعل پر, نہ اس میں کسی ناراضگی کا عنصر تھا. ان کے لیے جو ایک کوسچن آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ جب خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل کو بچا لے گا, اور وہ بیٹا جس کے بارے میں, نے بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا میں آزر کے بارے میں وہ کمپلیٹلی شیور نہیں تھے کہ یہ دشمن خدا ہے, نہیں بت پرست تو ہے لیکن یہ ایرریپیریبل ہے, یہ دشمن خدا ہے, یہ شروع میں وہ نہیں تھا, اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, ٹھیک. تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات کلیئر تھی کہ میری ایک زوجہ گڑبڑ ہے, وہ نجات یافتہ نہیں ہوگی,
بیٹے کے بارے میں
نہیں جانتے, نہیں اس بیٹے کے بارے میں ان کو یہ شیور نہیں تھا, صحیح. یعنی وہ چیز جو تھی یہ اس کے بارے میں اگر جو خبر تھی وہ ہڈن تھی, یعنی ان زوجہ کا بالکل انہیں پتا تھا, انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اس کے بارے میں, ٹھیک ہے وہ کلیئر تھا. تو یہ صرف ایک کیوری تھی ان کی کہ یہ ایسا کیوں ہوا, یعنی کہ جب خدا کا, اور بلکہ اور اسی جس طریقے سے خدا نے حضرت ابراہیم کو وہ کیا کہ حضرت ابراہیم کا آزر کے بارے میں استغفار کرنا قابل پیروی فعل نہیں ہے, سنت حسنہ نہیں ہے, سیرت حسنہ نہیں ہے, اسی طریقے سے خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ایڈمونش کیا کہ اس چیز کا, جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں تم کوسچن نہ کرو. یہ تھا. تو وہاں وہ چیز, وہ محبت اور وہ اعتراض, عام طور سے مفسرین اس کو لے جاتے ہیں اعتراض, لیکن آپ قرآن کی آیتوں پہ غور کریں کہاں اعتراض ہے, بالکل بھی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو خدا کا جواب اس طریقے کا نہیں ہوتا جیسے جواب ان کو دیا, وہاں پر لفظ واز نہیں ہوگا, اعیدو کا نہیں ہوگا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں, واز کرتا ہوں. اب یہ وہی بات ہے کہ جن کے مطلب رتبے اتنے بلند ہیں تو ان کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ان کی پکڑ اور حساب بھی اتنے ہی سخت ہوتا ہے, ٹھیک. تو پھر ہم جب شناخت خدا پر آئے تھے, یعنی یہ میں نے اس کا خلاصہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو ایک بنیادی نقطہ ہے وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ جب ہم شناخت خدا کی بات کرتے ہیں تو شناخت خدا میں اس پہلو کو مد نظر رکھنا کہ ذات خدا مجہول مطلق ہے، ذات خدا تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے، ذات خدا میں کا احاطہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ افعال یا صفات کی حد تک ہے کہ جس کی انسان کا محقہ معرفت حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی مطلب بہت آگے جا کے. کما حقہ کا ورڈ جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے گریسپ کرنا، کہ ہم لوگ تو پوری پوری زندگیاں گزارنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ کچھ شائبے ہی ہوتے ہیں جو ہم حقیقت یا صفات خدا کے بارے میں کچھ جان سکیں. اچھا، اس میں بھی جو ایک بات اور ہے جس کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا، اس کو بھی آپ لوگ ریکال کر لیں اس پوائنٹ کو بھی، کہ خدا کی معرفت کے دو آئینے ہیں بنیادی طور سے، ٹھیک ہے؟ یعنی خدا کی صفات جہاں پر جھلکتی ہیں یا جہاں پر آپ خدا کے نور کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کہاں دو آئینوں میں یا دو اسکرینز میں دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ آئینہ ہے جو آپ کے باہر ہے، یعنی یہ پوری زندگی اور پوری کائنات، اور ایک آئینہ جو خود آپ کے اپنے اندر ہے، یعنی آپ کا اپنا نفس. اور انسان اپنے نفس کے آئینے میں صفات خدا کو جتنی وضاحت کے ساتھ مشاہدہ کر سکتا ہے، کائنات میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل ایسی ہے کہ جو ایک مثال علماء دیتے ہیں کہ ایک آپ کے دانت میں درد ہے اور آپ اس درد کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کا حال ڈاکٹر کو سناتے ہیں، تو آپ کی زبان سے درد کا حال سن کر ڈاکٹر بھی آپ کے درد کا عالم ہو جاتا ہے، لیکن درد کی وہ معرفت جو آپ کے پاس ہے اور درد کی وہ معرفت جو ڈاکٹر کے پاس ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ ایک چھوٹا سا، یعنی کہ میں اگر اس میں بات کروں کہ میرا خود جو اپنا مشاہدہ ہے یا میرا اپنا جو تجربہ یا میرا اپنا ایکسپیرینس آف لائف ہے، کہ جو انسان بھی خدا کو اپنے اندر دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی شیطان اور کوئی دھوکہ دینے والا خدا کے بارے میں فریب نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ، کوئی بھی انسان اس وقت تک خدا کے بارے میں دھوکہ کھانے کے لیے ولنریبل ہوتا ہے، اس میں پاسبلٹی رہتی ہے جب تک وہ خدا کو اپنے باہر دیکھ رہا ہے، چاہے مختلف دلائل کے ذریعے سے دیکھ رہا ہو، مختلف باتیں ہوں، مختلف جہتیں ہوں، لیکن جب انسان کو خدا اپنی ذات میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے نفس کے آئینے میں خدا کی تجلیات اور انوار کو دیکھنے لگتا ہے، اس انسان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟
اندر کیسے دیکھ سکتا ہے انسان؟
اندر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جیسے دیکھیں، ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ قلب مؤمن عرش رحمان، صحیح ہے؟ یعنی اس سے بڑا جملہ جو ہے نا یہ شاید ہو نہیں سکتا. قلب مؤمن عرش رحمان، یعنی اپنے اندر کس طریقے سے دیکھتا ہے کہ جب انسان اپنی ذات میں اپنے اندر سے جتنے بھی نگیٹو صفات ہیں، نگیٹو صفات میں بنیادی طور پر جو بزرگان کہتے ہیں وہ دو تین ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فنڈامنٹلی دو تین ہی پرابلمز ہیں انسان کے ساتھ. ان میں ایک پرابلم جو ہے، جو مین، جس پر جیسے امام خمینی نے جس کو بہت زیادہ زور دیا ہے کہ یہ اگر مسئلہ تمہارے اندر ہے تو پھر تم بھول جاؤ باقی سب کچھ، وہ ہے انیت اور انانیت پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے. یعنی انیت اور انانیت میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق، یعنی اس میں فرق کیا ہے کہ میری ذات ہی اہم ہے، آپ ہر چیز کو اپنی ذات کے پیرائے میں ہی دیکھتے اور سوچتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اپنی ذات میں موجود ہر صفت آپ کو اچھی نظر آتی ہے، جو کہ نیچرلی تقریباً ہر ایک ہی اس میں مبتلا ہے، صحیح. یعنی کہ ایک کام ہے کہ اگر ایک خرابی ہے آپ دیکھیں جو میرے اندر موجود ہے تو میں اس کے 10 بہانے بنا لوں گا, اس کو 1000 الاؤنسز دے دوں گا, اور اگر وہی خرابی مجھے کسی دوسرے کے اندر نظر آئے گی تو میں بے انتہا کریٹیکل ہو رہا ہوں گا اور اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں گا. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ انیت اور انانیت ایک ایسا پہاڑ ہے کہ پھر یہ تمہارے اور خدا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, تم کبھی بھی خدا کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. اور جو عرفانی تشریح ہے اس کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے اور خدا سے فرمائش کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک, کہ میں تیری طرف مجھے دکھا, میں تجھ پر نظر کرنا چاہتا ہوں, تو خدا کی طرف سے جو جواب آیا تھا لن ترانی, کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, یعنی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, کہ جب تک میرے اور تمہارے درمیان نا من و تو کی ریلیشن شپ ہے نا کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ رویت پاسبل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی وہی جو مقام فنا کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب انسان کی ذات ختم ہو جائے, جب یہ انیت اور انانیت کا پہاڑ جو ہے نا ریزہ رزا ہو جائے. اور عرفا یہ جملہ کہتے ہیں, عام مفسرین یہ جملہ نہیں کہتے, کہ جب اس کے بعد کی آیت کہتی ہے تجلّ ربہ للجبل, کہ جب رب اس کے رب نے تجلی کی پہاڑ کے لیے, فجعلہ دکّاً, تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پہاڑ ہے جو انانیت کا پہاڑ ہے جس کو تجلی رب نے ریزہ ریزہ کر دیا. فخر موسیٰ صعقاً, موسیٰ اپنے آپ سے مدہوش ہو گئے اور اپنی مراد کو پا لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ والی جو چیز ہے نا کہ انسان کی اپنی انیت ہے انانیت ہے, یا ہم جیسے لوگوں کے لیے دو اور بہت بڑی پرابلمز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں خدا اپنے اندر نظر نہیں آتا. ایک تو یہ پہاڑ ہے نا, انیت اور انانیت والا پہاڑ. دوسری جو دو بہت بڑی پرابلمز ہمارے اندر ہیں وہ جھوٹ اور ریاکاری ہے. اور جھوٹ میں جس کو میں نے بہت دفعہ زور دیا ہے کہ وہ جھوٹ جو بندہ اپنے آپ کے ساتھ بولتا ہے وہ زیادہ تباہ کن ہے بنسبت اس جھوٹ کے جو انسان دوسروں کے ساتھ بولتا ہے. کہ ہم آپ کریں ہم اپنے آپ کے ساتھ فریب کار ہیں, ہم اپنے آپ کے ساتھ داروغہ ہیں. اور ریاکار, ریاکار کا مطلب جیسے ایک بہت اچھا جملہ ہے یہاں بھی ایک عارف کا, بلکہ آغا بہودینی, آپ نے نام سنا ان کا, رضا بہودینی, یہ اپنے جو ہمارے پاکستان میں بہودینی تھے, اب تو تھے اب تو ہیں نہیں, ان کے ماموں سید رضا بہودینی جو یعنی ممتاز عرفا میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو ان کا ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ ثبوت کی تلاش میں رہو نہ کہ اثبات کی. کیا مطلب ہوا؟ ثبوت یعنی پروف, اثبات یعنی اٹیسٹیشن یا افرمیشن, کہ تم اپنی ذات کو حق کا پروف بناؤ اس تلاش میں رہو, نہ کہ دوسروں کے پاس جا کے اس بات طلب کرتے رہو کہ جی میں ٹھیک ہوں, میں صحیح ہوں, آپ مجھے اٹیسٹ کرتے ہیں. صحیح, تو یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس کی ریاکاری کی. تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اندر سے ہٹا لو. تو وہ جو قرآن کریم کی آیات ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, سورہ متففین کی, کہ ان کے قلوب پر یعنی جو کچھ یہ ان کے کسب ہے ان کی کمائی ہے یہ کہاں جاتی ہے, یہ میل کچیل بن کر ان کے دلوں پر جمی ہوئی ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ جو ان کا کسب ہے ان کی کمائی ہے ان کی ارننگ ہے وہ لائک اے ڈرٹ اینڈ ڈسٹ ہے جو ان کے دلوں پر جمی ہوئی ہے. تو اگر تم اس کو دھو ڈالو گے پاک کر لو گے تو تمہارا دل وہ بہترین آئینہ ہے پوری کائنات میں, کہ جس میں جو صفات خدا کو جس انداز سے ریفلیکٹ کرتا ہے کوئی دوسری چیز اس طریقے سے صفات خدا کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتی. یعنی جیسے معصومین علیہ السلام کی ذوات ہے, مقدسہ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہی چیز ہے کہ ان کے پاکیزہ قلوب یعنی ان کی پاکیزہ ذوات جو ہیں وہ صفات خدا کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے آپ میں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اگر معصوم کے کردار سے صفات خدا جھلک رہی ہے اور جس کو ہم اتنا اپریشیٹ اور انجوائے کر سکتے ہیں, تو وہ اپنی ذات میں اس نور کو کتنا انجوائے کرتے ہوں گے کہ جس کی ذات میں وہ نور آ رہا ہے, جس کی ذات میں وہ نور نمودار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی سمجھ میں ہے کچھ کہ انسان اپنی ذات میں کیسے مشاہدہ کر سکتا ہے. تو وہ بہترین محل اور موضع جو ہے مشاہدہ خدا کا وہ کہاں ہے؟ خود آپ کا قلب ہے, خود آپ کا وجود ہے. لیکن اگر اس میں یہ ران نہ ہو, رین نہ ہو, چرک نہ ہو, گندگی نہ ہو جو میرے قلب کے آئینے پر جمع ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے قرآن نے یہ بہت سادہ لیکن بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آئینہ ہے, آئینے پر مٹی پڑی ہوئی ہو, آئینے کی پالش خراب ہو جائے تو کچھ نہیں دکھتا اس میں, تو یہی حال تمہارے قلوب کا ہے. اور ایسے ہی رسول خدا کی بھی ایک حدیث ہے, یہ بھی آئی تھنک شیعہ سنی دونوں کے پاس ہے, کہ اگر تمہارے قلوب کے گرد شیاطین نہ چکر لگا رہے ہوتے تو تم ملکوت سماوات و ارض دیکھتے مثل حضرت ابراہیم. اور یہ خود قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی ملکوت دکھائی. ٹھیک ہے, کہ تم بھی وہی دیکھتے کہ خدا کوئی یعنی خدا کے پاس انجسٹس نہیں ہے کہ خدا کسی کو فیور کرے کسی کو بار کر دے. انہوں نے بندگی کی اس کوالٹی کو اس معیار کو حاصل کیا, انہیں ایک چیز ملی, تم بھی ان کی اتباع میں اس معیار کو حاصل کر لو, تم کو بھی مل جائے گی. جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا نا کہ یہ رمضان میں کہ بدر میں کہ جو چیزیں رسول خدا کو خدا نے دکھائیں وہی چیزیں مثل اس کے اصحاب کو بھی دکھائیں, ان کو بھی نصیب ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہول ہارٹیڈلی پوری اخلاص کے ساتھ انہوں نے خدا کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. ٹھیک, تو شناخت خدا کے حوالے سے جو ہمارے پاس دو ڈومین ہیں یا دو مررز ہیں یعنی ایک باہر اور ایک اندر, تو وہاں پر جتنی بھی خدا کی نشانیاں اور صفات نظر آتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیات, سائنز, سگنیچرز. ٹھیک ہے, تو ہم بات کر رہے تھے ابھی آیات آفاقی پر. آیات آفاقی یعنی خدا کی وہ نشانیاں کہ جو کائنات میں نظر آتی ہیں, کائنات میں نمودار ہوتی ہیں. اور اس کو پھر جو علماء ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ مطلب کلاسیفائی کر دیا ہے کہ آفاق میں جو خدا کی نشانیاں ہیں وہ کن کن طریقوں سے یا کن حوالوں سے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم بات کر رہے تھے برہان حرکت کی, برہان حرکت جو تیسرے نمبر پہ تھی. اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی جیسے برہان محبت کی, برہان محبت پہ بات کی تھی, انی لأحب الافلین. ٹھیک ہے, تو برہان حرکت میں دو پہلو آتے ہیں. پہلا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی موجودات ہیں ان سب کے اندر ایک موشن اور ایک حرکت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ حرکت جو ہے وہ بذات خود پتہ دیتی ہے کہ ان کو حرکت دینے والا کوئی ہے, ان کو موو کرنے والا. اور ان کی جو حرکت ہے وہ کس قسم کی ہے, یعنی اس حرکت کے اندر ایک خاص ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے, وہ یوں ہی وانڈر نہیں کر رہے, یعنی ستارے, سیارے, انسان, موجودات, حیوان, یہ یوں ہی آوارہ نہیں گھوم رہے ان کی حرکت, بلکہ ہر ایک کی حرکت جو ہے وہ اپنے کمال کی جانب ہے, ہر ایک اپنے مقصد خلقت کی تکمیل کی طرف گامزن ہے. اور اس کو ظاہری طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جیسے ایک بیج ہے وہ حرکت کر کے ایک پھلدار درخت بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نطفہ ہے وہ حرکت کر کے ایک مکمل انسان یا حیوان کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو اور اسی طریقے سے تو یہ اس حرکت کو کوئی دینے والا ہے, اس کا کوئی محرک ہے, ٹھیک ہے, جو جہاں سے ایک خدا کی صفات یا اس کی موجودگی کا پتا ہے کہ یہ حرکت کیوں کر نشانی بنتی ہے. اور دوسرا اس کے اندر جو پہلو ہے وہ یہ کہ جس شے میں بھی حرکت ہو, یعنی وہ اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے, وہ بذات خود ناقص ہے, یعنی انکمپلیٹ ہے, ٹھیک ہے. اور امام علی علیہ السلام کی جو منطق توحید ہے اس کے مطابق ہر ناقص اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی کامل بھی موجود ہے. امام علی علیہ السلام نے بہت سارے اپنے توحید کے جو بیانات رکھے ہیں یا گفتگو, وہ اس لاجک پر بیس کرتی ہے. یعنی جب تم مخلوقات کو دیکھتے ہو, موجودات کو دیکھتے ہو, ان کے اندر تمہیں عیوب نظر آتے ہیں, نقائص نظر آتے ہیں, یہ تمام چیزیں, تو یہ سب کچھ تم کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے یا کوئی ہستی ایسی ہے جس میں یہ سب کچھ نہیں ہے, اس میں یہ پرابلمز نہیں ہیں, اس کے اندر عیوب و نقائص نہیں پائے جاتے, وہ ان سے مبرہ ہے, پاک ہے, بلند ہے, پرفیکٹ ہے, ٹھیک. تو یہ حرکت جو ہے نا, یہ پھر دو طریقوں سے ہمیں خدا کی معرفت یا خدا کی شناخت کی طرف ہم کو لے جاتی ہے یا ہم کو بتاتی ہے. تو اس میں ہم نے کافی بات کر لی تھی, یعنی ہم نے اس میں بات کر لی تھی کہ پانی کی اور بادلوں کی حرکت, ہم نے اس پہ بات کر لی تھی کہ جیسے ستاروں اور سیاروں کی حرکت, یعنی ان کا ذکر قرآن میں, ٹھیک ہے, کیونکہ بیس جو ساری گفتگو جو ہے وہ قرآن آیتوں پہ بیسڈ ہے, کہ پانی کی حرکت بادلوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا, سورہ نور کی آیت نمبر 43, سورہ روم کی آیتیں جو بہت ہی امیزنگ ہیں, جس میں ایک ورڈ کیا ہے یاد ہے آپ کو, کہ ہم پہلے ہاں کہ ہم اس کو مطلب ایک لائک اے سیڈ, ایک سیڈ سے گرو کراتے ہیں اور پھر ہم ان کو, یعنی بادل کے ٹکڑے ہیں ان میں تالیف پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم برابر کرتے ہیں, لائک وہ حاملہ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فطر الوتق یخرج من خلالہ, اور پھر اس کے بعد تم بارش کو اس کے سوراخوں میں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہو, جو کہ ایک بہت ہی امیزنگ فنومنن ہے کہ اگر اتنا پانی کسی بھی شکل میں اتنی بلندی پر موجود ہے, وہ اگر سارا کا سارا ایک ساتھ زمین پر گر جائے, کس نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے وہاں پہ اس فضا میں؟ تو یعنی وہی ہے نا کہ خدا کا حساب اور ہے, خدا کا حساب اور ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کس طریقے سے کہ خدا نے اس کے لیے شاورز بنائے, اس کو جھرنے کے طریقے سے بنایا بادلوں کو اور اس میں سے تم, تو یہ ساری باتیں, اور پھر ستاروں کی حرکت, پھر پلانٹس کی حرکت, کہ اور پھر آخر میں, یعنی اس میں تمام حرکتوں میں کون سی حرکت ہے؟ انسان کی حرکت. اچھا, انسان کی جو حرکت ہے نا, وہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں بے انتہا امیزنگ بھی ہے اور ڈفرینٹ بھی ہے سب سے, صحیح. وہ کیا کہ انسان کی حرکت تین ڈفرینٹ پلینز پر ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی انسانی وجود تین مختلف سطحوں پر اس کے اندر حرکت ہے, یا ایولیوشن ہے. حرکت کا مطلب ارتقاء ہے, ایولیوشن ہے, موونگ ٹورڈز ان آبجیکٹیو یا گول. ایک حرکت انسان کی ہے بدنی جسمانی لیول پر, یعنی کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بگن کرتی ہے, شروع ہوتی ہے ایک نطفے سے, ایک سیل سے, اور وہاں سے وہ چیز ارتقاء پاتے پاتے جو ہے وہ پھر ایک بدن کی شکل میں آتی ہے, اور پھر وہ بدن بھی ایک خاص جگہ پہ رکا ہوا نہیں ہوتا. مطلب جیسے بچہ ہے تو بچے کے بدن میں پھر مسلسل ایک حرکت ہے, ایک تبدیلی ہے, ایک تغیر ہے, ٹل دا انسٹنٹ آف ڈیتھ. یعنی یہ چیز جو ہے انسان کا جسم مسلسل حرکت میں, مسلسل اس میں ایک تغیر و تبدل ہے. اس کے بعد انسان کی جو دوسری حرکت ہے وہ نفس کے لیول پر ہے, یعنی اگر ہم ایک عام انسان کی بات کریں تو عام انسان جو ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے یا جب اس میں روح آتی ہے یا جب اس کے اندر جان پڑتی ہے ظاہراً, تو اس کے اندر ایک نفس بھی کریٹ ہو جاتا ہے. نفس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سیلف اویئرنیس, ایک سیلف کانشیسنیس, اپنی میں, اپنی ذات کا شعور, اپنی ذات کے بارے میں آگہی. اور یہ جو نفس ہے یہ بھی مسلسل حرکت میں ہے, ایدھر پازیٹو یا نیگیٹو, ٹھیک ہے؟ یہ نفس بھی, اور اس کی نفس کا جو ارتقاء ہے یہ بدن کے ارتقاء سے الگ ہے, بالکل الگ ہے, صحیح. اور یہ نفس کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ اس نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بدن کے مطلب ختم ہونے کے بعد یہ باقی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میٹر نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک موجود مجرد ہے, یعنی وہ موجود ہے کہ جو میٹر سے بالکل پاک ہے. تو اس پر میٹر کے قوانین اپلائی نہیں ہوتے انسان کے نفس پر, کہ جس طریقے سے کہ میٹر بنتا ہے, کنسٹرکٹ ہوتا ہے, ڈیکے ہوتا ہے, ڈیزولو یا ڈسٹرکٹ ہو جاتا ہے, ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, تو نفس پر یہ قوانین اپلائی نہیں ہوتے. تو وہ اس کے اندر ایک حرکت ہے, اور وہ حرکت جیسے میں نے کہا کہ ایدھر وے پاسبل ہے, کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں بھی جا سکتی ہے, نیگیٹو ڈائریکشن میں بھی جا سکتی ہے, ڈپینڈنگ آن نفس کا ارادہ. یعنی نفس کو خدا نے ایک خاص چیز کیا دی ہے؟ انسان کے نفس کو قوت ارادی دی ہے, ارادے کی طاقت دی ہے, ٹھیک ہے, فیکلٹی آف چوائس دی ہے. اس قوت ارادی کی بنا پر نفس کی حرکت یا مثبت یا منفی یا پازیٹو یا نیگیٹو پاسبل ہے. اور اس سے ہٹ کر, اس پر ہم انشاءاللہ جب نفس کی معرفت پر بات کریں گے آیات انفسی, تو وہ چیز بعد میں آئے گی. اور تیسری حرکت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرکت جوہری. حرکت جوہری, اب یہ بہت ہی زیادہ ڈیپ میٹافیزیکل کنسیپٹ ہے, اس پر ہم زیادہ نہیں جانا چاہتے. یعنی آپ, میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں انسان کس طرف جا رہا ہے, انسان کس طرف جا رہا ہے, دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے. آخرت کیا چیز ہے؟ یعنی آخرت کس ورلڈ کو کہتے ہیں؟ آخرت یعنی واٹ؟
جی,
آخرت یعنی ایک وہ عالم یا وہ جگہ یا وہ فضا یا ماحول جہاں پر ہر شے کی حقیقت ظاہر ہو جائے اور کھل جائے, آخرت وہ مقام ہے, ٹھیک ہے. یعنی ابھی ہم کس جگہ پر موجود ہیں؟ کہ جہاں پر ہر شے کی حقیقت پر پردہ ہے, ہر شے کی حقیقت پر پردہ ہے. آپ کو کوئی شے بھی اپنی اصلی حالت میں یہاں نظر نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے آپ کو کس بات کی ضرورت ہے؟ آیات کی ضرورت ہے. آپ سائنس ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, آیتیں کیوں تلاش کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ حقیقت آیا نہیں ہے, حقیقت روشن نہیں ہے, اس لیے آیتوں کی تلاش ہے آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن آخرت وہ مقام ہے کہ جہاں پر جتنے بھی پرد, یوم تبلا سرائر, کہ جس دن اسرار کھل جائیں گے. یا سورہ قاف کی آیت جو کہ جس کے بارے میں علامہ طباطبائی نے کہا کہ یہ انہیں ایک لحاظ سے الٹیمیٹ آیت ہے, یہ کہ اگر کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ صرف اتنا ہی قرآن نازل ہوا ہوتا تو کافی تھا حقیقت سمجھانے کے لیے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ قاف کی, فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یعنی قیامت میں جب تم اٹھو گے آخرت میں, فکشفنا عنک, کہ ہم نے تیرے اوپر سے تیرے پردوں کو چاک کر دیا, ٹھیک ہے. اب یہ بہت عجیب ہے, تجھ پر سے تیرے پردے, فکشفنا, کش یعنی چاک کر دینا, ہم نے چاک کر دیا, عنک, تجھ سے, غطاءک, تیرے پردوں کو, فبصرک الیوم حدید, تو آج کے دن تمہاری نگاہ بہت پینیٹریٹنگ ہے, ہر چیز کو پینیٹریٹ کر رہی ہے, یعنی پینیٹریٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ظاہر کو پینیٹریٹ کر کے اس کی حقیقت کو جان رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آخرت ہے, آخرت اس کا نام ہے, دنیا اس کا نام ہے. دنیا کل حجاب ہے, آخرت کل کشف ہے, ہر شے کی حقیقت. تو یہ ایک جرنی ہے. اچھا, اب مجھے یہ ایک بات یہاں پر یہ بتائیں کہ یہ جو جرنی ہے یہ انایویٹیبل ہے, جبری ہے, یا نفس کے جنت اور جہنم کی مانند یہ بھی اختیاری ہے. یہ جو جرنی ہے انسان کی یا سول کی دنیا سے لے کے آخرت تک, یعنی کہ جو ظاہر سے لے کے سر اور حقیقت تک, حجاب سے لے کے کشف تک, یہ انایویٹیبل ہے, ناگزیر ہے, ہر ایک پر اپلیکیبل ہے, کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا. یا جس طریقے سے کہ نفس کے پاس ایک چوائس ہے کہ جی جہنمی بن لو, بنا لو اپنے کو, یا جنتی بنا لو, یہاں بھی کوئی چوائس ہے, تو آپ اس کا فرق سمجھ رہے ہیں نا. یہ ایک تیسری قسم کی حرکت ہے, یہ ایک تیسری حرکت ہے جو وجود انسانی میں پائی جاتی ہے. اور یہ تیسری حرکت کا تعلق کس سے ہے؟ حقیقت وجود انسان سے ہے. یعنی جب خدا نے انسان کے وجود کی حقیقت کو خلق کیا تو وہاں پر, یعنی جوہر وجود انسان, essence of human existence, تو اس کے لیے یہ بات بھی ناگزیر ہے کہ وہ پردوں میں اسفل السافلین سے اپنے سفر کو شروع کر کے اس اعلی علین اور اس مقام تک جائے گا. تو یہ حرکت جوہری ہے, یعنی کہ چاہے کوئی پسند کرے نہیں کرے اسے, یہ جوہر کی حرکت جو ہے نا یہ انیویٹیبل ہے. اور یہ حرکت جوہری انسانوں کو دنیا سے کہاں لے جائے گی؟ آخرت تک لے جائے گی. تو انسان کے اندر کتنی حرکتیں ہو گئی؟ تین قسم کی حرکات ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر قسم کی حرکت کی اپنی معرفت ہے. یعنی حرکت جوہری کی معرفت حاصل کرنا آبویسلی بہت مشکل بھی ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ دقت نظر اور بصیرت درکار ہے. اور یعنی جہاں تک جو ہماری آبزرویشن کہتی ہے کہ ایون حرکت انفسی کا درک کرنا بھی بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ میرے نفس کے معاملات کیا ہیں, میری ذات کے معاملات کیا ہیں. ٹھیک جی,
موت کے بعد یہ حرکت جاری رہتی ہے؟
موت ایکچولی اس حرکت کے اندر امپیٹس ہے, اس کی مددگار ہے. موت کے بغیر یہ حرکت کا کنٹینیویشن پاسبل نہیں ہوگا.
مرنے کے بعد بھی حرکت پھر
نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ در حقیقت اسی حرکت کو کنٹینیو کرانے کے لیے ہے, نہ کہ روکنے کے لیے. موت اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کے مطلب جوہر وجود کو اس قابل بناتا ہے کہ ابھی یہ اس بدن کے اندر, مادیت کے اندر پھنسا ہوا تھا, اس کی وجہ سے اس میں جتنے بھی خراب اثرات آ گئے یا نگیٹو امپیکٹ آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ حرکت رک سکتی تھی, تو موت کی وجہ سے نا وہ اثرات ختم ہو کے اور پھر وہ چیز آگے چلی جاتی ہے.
میرے خیال میں موت کے بعد یہ والی حرکت پھر, جیسا بھی عام انسانوں کو, ہم کیونکہ تھیوری ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم تھیوری ہی سمجھ رہے ہیں فی الحال, تو موت کے بعد ایسا ہوگا کہ وہ چیز ظاہر ہو جائے گی ہم پہ. وہ
کون سی؟
جوہری.
یہ آپ ابھی بھی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی باتیں ہیں نا, یہ اس میں میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو ایک حوالہ دیا ہے امام علی علیہ السلام کے خطبے کا, یہ اور اس کا نمبر کیا ہے, 221 آئی تھنک, 219 یا 221 ہے, اور وہ اس آیت کے ذیل میں ہے. اس سے پہلے والا خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے آئے الحاکم التکاثر کی تفسیر فرمائی ہے, اور اس کے بعد والا خطبہ یہ ہے. اور شاید اس میں جو آیت ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی, یعنی کہ وہ لوگ, یہ آئے نور کے ذیل میں, وہاں پر اس خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں قیامت تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس میں جو سب سے عجیب بات ہے نا کہ آپ نے یہ جملے جن لوگوں کے بارے میں کہے ہیں وہ معصومین نہیں ہیں. یعنی گفتگو آپ کی ایسی اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ فی ازمان فترات, یعنی وہ زمانے جو ظاہراً انبیاء سے خالی ہیں, عباد, ان زمانوں میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں, ناجاہم فی فکرہم, جن کی فکروں میں خدا مناجات کرتا ہے. مناجات یعنی بہت سیکرٹلی گفتگو کرنا, خدا مناجات کرتا ہے ان کی فکر میں. وَكَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ, اور ان کی عقلوں کی حقیقتوں میں خدا کلام کرتا ہے. اس طریقے سے آپ نے ان کو پہچانوایا اور ان کو بیان کرا ہے. فی ازمان فترات, یعنی یہ انبیاء نہیں ہیں, یہ معصومین نہیں ہیں, بلکہ وہ لوگ ہیں جو اس ادوار, ان ادوار میں ایگزسٹ کرتے ہیں جب ظاہراً نبی موجود نہیں ہوتا. اور پھر یہ گفتگو آگے بڑھتے بڑھتے نا اس میں کہ گویا انہوں نے اب یہاں رہتے ہوئے قیامت تک کے مراحل کو عبور کر لیا ہے, اور وہ اہل برزخ کے اسرار پر واقف ہیں. یہ سب یہاں پاسبل ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مسئلہ صرف حجاب ہٹانے کا ہے. اس وقت اس زندگی میں ہماری پرابلم جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ وہ جو رکاوٹیں بیچ میں پڑی ہوئی ہیں وہ آپ ہٹا لیں تو آپ قیامت کے اندر کھڑے ہیں. اس میں کیا ہے کہ قیامت, اور جیسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ خود پیغمبر کی ایک حدیث کو لے کر کہ جس میں آپ نے فرمایا اِنَّ مَعَ الدُّنْيَا آخِرَةً, آخرت اور دنیا ایک دوسرے کے پیرلل ہیں, نہ کہ ایک کے بعد ایک ہیں, لیکن اس طریقے سے پیرلل ہیں. اپنے کو بلند کر لو, آخرت میں پہنچ جاؤ گے, آخرت میں انٹر ہو جاؤ گے. تو اس حوالے سے قرآن کریم کے اندر بھی بہت سارے اشارے موجود ہیں اور روایتوں کے اندر بھی بہت سارے اشارے موجود ہیں کہ یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں, یعنی دنیا, برزخ اور آخرت, یہ انسانی ارتقاء کے منازل ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جگہ ہے کہ جس کو آپ ابھی 50 سال یہاں گزاروں گا تو 50,000 سال وہاں گزاروں گا. یہ سب نہیں ہے, یہ آپ کے اوپر ہے کہ یہ آپ کا ارتقاء ہے. آپ چاہیں کراس کر لیں, آپ جلدی جلدی پہنچ جائیں وہاں سے. سلو ہو جائے گی بہت زیادہ. ایون انسان جب برزخ میں جائے گا تو حرکت بہت سلو ہو جائے گی, اور اسی لیے جو ہے نا گناہوں سے بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے. گناہوں کا سب سے زیادہ خطرہ یہی ہے کہ کیونکہ گناہ جو ہے وہ انسان کے نفس میں ایک خراب اثر پیدا کرتے ہیں, ایک اذیت والی چیز پیدا کرتے ہیں. جیسے بیماری ایک اذیت لاتی ہے, گناہ ایک بیماری ہے, اس کی وجہ سے ایک تکلیف اور اذیت پیدا ہوتی ہے. تو آپ اگر کسی ایسے عالم میں انٹر ہو رہے ہیں کہ جہاں ریٹ آف چینج سلو ہو رہا ہے, تو ایون اگر علاج کر کیا بھی جائے گا تو وہاں دو مسائل ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ آپ کی سینسیٹیویٹی بڑھ گئی ہوگی تو علاج کو برداشت کرنے کی تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی, اور نمبر ٹو ریکور ہونے کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی. کہ بھلے سے اگر ہمارے نفس کی خرابیوں کا وہاں علاج کیا بھی رحمت خدا نے, یہ دو پرابلمز اضافی ہو جائیں گی. اس لیے موسٹ ریکمینڈڈ کیا ہے کہ اس زندگی سے اپنا پورا حساب صاف کر کے جاؤ, وہاں پہ گناہ لے کے انٹر نہ ہو, وہاں خرابیاں لے کے مت داخل ہو. یعنی کہ یہ بالکل عقلی بات ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی عذاب ثواب وہ سب میں بات نہیں, بالکل عقلی بات ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, جتنا بڑا مرض ہوتا ہے, اتنا ہی اس کا علاج بھی پریشان کن ہوتا ہے, تکلیف دہ ہوتا ہے, اتنا ہی اس کو ریکور ہونے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے.
اسی ریفرنس میں ایک سوال بنتا ہے, مثلاً آپ نے کہا کہ یہاں سے پار ہو گئے جاؤ اور نفس سے لو ہو جائے گا یا سارا پروسیس چھوٹے گناہ سے ہو, تو ایک تو قرآن کی آیت ہی ہے کہ تمام کے تمام گناہ خدا معاف کر دے گا. ٹھیک, مغفرت جمعیہ کر کے جو آیت ہے, ایک تو یہ میرے ذہن میں سوال. دوسرا یہ کہ روایات موجود ہیں کہ جو حج ادا کرتا ہے خدا اس کو ایسے بنا دیتا کہ جیسے ابھی اپنے ماں کے رحم سے پیدا. اگر ہم ان دونوں باتوں کو لیں تو یہ کس طرح اس نفس کے اوپر اثر ڈال رہا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے
اس زندگی میں, ہے نا؟
نہیں, زندگی میں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے معصوم ہو گیا وہ دوبارہ.
ہاں, لیکن اس دنیا میں نا, اس دنیا میں
آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیری آن کرے گا اس نفس کی اس حالت کو.
اگر انسان, میں دیکھیں, اگر انسان اس زندگی میں وقت انتقال سے پہلے گناہوں کی مغفرت کو حاصل نہیں کر پایا, جو طریقے بھی بتائے گئے, اور ان گناہوں کو لے کر وہ برزخ میں انٹر ہو گیا, اور وہاں اگر اس کو خدا نے مغفرت حاصل ہوئی یا رحمت ہوئی, تو وہ ریکوری کا جو پروسیس ہے نا, وہ نہ آسان ہے اور نہ جلدی ہونے والا.
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے روایت بیان کی, اگر کوئی انسان پہلے نعوذ باللہ گناہگار تھا اور اس نے حج ادا کیا, تو وہ اب اس پرانے تمام نفوس صاف ہو گیا, اس کا نفس کلین ہو گیا دوبارہ سے.
دیکھیں, اب ان ساری روایات پر جو ہے نا, اب بہت زیادہ ایک ڈیبیٹ پاسبل ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس قسم کی روایت اتنی زیادہ سمپل ہے نہیں. یعنی اس کا مطلب جو ہے نا, کہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب ایک میں مزاج کر کے آ گیا اور ہر چیز کلین ہو گئی اور وہ سب ہو گئی,
چلے پوری اس نے تمام شرائط کے ساتھ حج بھی کر لیا.
شرائط کیا ہیں؟ شرائط ہیں کیا؟
معرفت کے ساتھ, جیسے امام نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں دکھاؤں اس میں کتنے.
نہیں نہیں, شرائط کیا ہیں؟
کس چیز کی؟
حج کے اس طریقے سے انجام دینے کی کہ حج آپ کو ایسے پاک کر دے کہ جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے, وہ کیا شرائط ہیں؟
میں پوچھ پاؤں آپ سے کہ حدیث میں کہیں بھی شرائط نہیں موجود؟
بالکل موجود ہے, بالکل موجود ہے. جو حدیث زہری ہے امام سجاد علیہ السلام کی, وہ حدیث ہے یہی.
لیکن رسول اللہ کی روایت,
وہ یہی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے اس سے زہری سے یہی پوچھا تھا کہ جب تم احرام باندھ رہے تھے تو تم اس حالت میں تھے, جب تم طواف کر رہے تھے تو تم نے یہ اس حالت میں تھے, جب تم قربانی اس حالت میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان میں سے کسی بھی جگہ پہ نہیں تھا, تو آپ نے کہا تم نے حج ہی نہیں کیا. تو وہی میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ والی چیز جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حج کرنا کہ جو انسان کو اس طریقے سے پاک کر دے, یعنی واقعاً تطہیر نفس ہو جائے, واقعاً طہارت نفس ہو جائے, بالکل کلیننگ ہو جائے, تو وہ کتنے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے اس کی.
چلیں وہ بھی کر لیا کسی نے, میں وہ بھی چلیں آپ مان لیں, تھیوریٹیکل مان لیں, ویسا بھی, تو یہ کیسے ایک دم ہو گیا اس کا نفس جو کہ آلودہ تھا اور اس حج کے بعد.
تو میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اگر اس کی شرائط کو پڑھیں گے نا, کہ جب تم اس لباس کو اتار رہے ہو, یعنی تم دنیا سے اپنے تعلق کو اتار رہے ہو. اب یہ کوئی افسانہ ہے؟ اس کا تعلق کس سے؟ دنیا کو اپنے بدن سے, اپنی ذات سے اتارنا کس کی پاکیزگی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد جب تم نے تمام رنگ برنگے لباسوں کو ریجیکٹ کر کے اور فقط ایک وائٹ کلر, یعنی تم کلر لیس ہو گئے, تو یعنی تم دنیا کے رنگوں سے آزاد ہو گئے. جب تم طواف کر رہے ہو تو گویا تم دنیا سے انواؤنڈ ہو رہے ہو. تو بھائی یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کسی نفس میں پیدا ہو جائیں تو وہ کیسے پاک نہیں ہوگا؟ یعنی بات اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم یہی ہے نا کہ ہمارے لیے ہر چیز لفظ ہیں, ہم ہر بات کہتے ہیں یا سوچتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے سوچ لیا کہ جی میں دنیا کو میں نے ہٹا دیا اور بس اس کا مطلب ہے سب صاف, سب ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. تو ہاں, تو یعنی نہیں, اس میں دیکھیں جو بات ہے نا اصل میں وہ یہی ہے کہ آپ جب تک, جو ایک بات میں بہت زور دے کے کہتا ہوں کہ جب تک آپ معصوم کی سنت کو نہیں دیکھیں گے نا, معصوم کی سیرت کو نہیں دیکھیں گے, آپ کبھی بھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. حدیث اور حدیث کے الفاظ جو ہیں نا, وہ نہیں ہے اینڈ. یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ حدیث کو, اور وہ بھی ان آئسولیشن حدیث کو لیں, یعنی آپ ان آئسولیشن قرآن کی آیتوں کو نہیں لے سکتے، احادیث کو کیسے لے لیں گے؟ تو ان کی سنت کو آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کو وہاں پر جب ان کے کردار میں وہ تڑپ نظر آئے گی، وہ دقت دکھے گی کہ وہ خدا کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر کس قدر متوجہ تھے، یعنی اس درجہ عصمت پر فائز ہونے کے باوجود، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ قضیہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ بس ادھر کی ایک حدیث آپ نے سنا دی، دوسری کاؤنٹر میں حدیث میں نے سنا دی، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس میں دیکھیں کہ جیسے آغا جعفر صاحب نے ایک مثال دی تھی، اور میرا خیال ہے وہ بڑی ریلیونٹ تھی ہے اس میں، کہ وہ کسی کو بتا رہے تھے، یاد ہے وہ جب 1980s میں وہ ٹیپو جو جہاز یا کو نا اغوا کر کے لے گئے تھے، تو اس میں کوئی صاحب تھے، مطلب کوئی جاننے والے کوئی اچھے، تو کہنے لگے کہ وہ جب ہماری ملاقات ہوئی، جب وہ چھوٹ کر آئے وہاں سے، تو وہ سوائے اس واقعے کے نا ان کی زبان پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو بھی بات کریں نا، وہ گھوم پھر کے ادھر ہی آ جاتے ہیں جہاز کے اغوا پہ، اور اس میں ہمارے ساتھ یہ ہوا اور وہ ہوا اور فلاں ہوا اور فلاں ہوا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ ہوتی ہے اصل نفس کی توجہ، کہ جب انسان کے نفس اور قلب پر کسی چیز کا واقعاً اثر ہوتا ہے نا، تو اس کو اس کے سوا کچھ بھی نہیں دکھتا، تم اس کو کسی بھی موضوع کی طرف لانا جاؤ، کسی بھی چیز کی طرف، تو یہ کہاں ہے نفس ان حالت میں؟ یعنی جیسے ابھی ایک ہمارے ایک دوست ہیں گروپ کے، انہوں نے وہ روایات بھیجی کہ امام حسین علیہ السلام پر بکا کرنے والوں کے لیے یہ ہے، تو میں نے ان کو یہی لکھ کے بھیجا کہ بھائی آپ مجلس کے فرش پہ بیٹھ کے روتے ہیں، اور 10 منٹ کے بعد آپ ہنس رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں چائے اور شربت کا کپ ہے، یہ بکا ہے؟ یعنی کم از کم امام حسین پر اتنا تو دکھ پیدا کر لو جتنا اپنے بیٹے کی موت پر ہوتا ہے یا باپ کی موت پر ہوتا ہے، تب بھی مان لیا جائے کہ بکا ہے۔ ہم تو ہر چیز کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں نا،
تو ہمیں پوری روایات یہی سنائی گئی ہے نا،
تو لیکن دیکھیں لفظ ہے نا روایت، میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے سنت معصوم دیکھنا پڑے گی، زندگی دیکھنا ہوگی، لفظوں کا تو معنی ہر ایک اپنی مرضی سے پہنا سکتا ہے۔ جو انسان دقت کرے گا، مثال کے طور پر جو انسان ایک گہری فکر رکھتا ہوگا، وہ چلیں لفظوں کی ڈیپتھ میں چلا جائے گا کہ اس کے اصل معنی کو کھنگالنے کی کوشش کرے گا، ورنہ تو ہر ایک جس کے تو جو دل چاہے سوچ کے بیٹھ جائے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے،
آپ نے اس پر بولا تھا ایولیوشن سے ریلیٹڈ جو سیکنڈ سٹیج ہے، جس میں نفس کے پاس کیپیبلٹی رہتی ہے ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژن، ٹو سلیکٹ یہ پاتھ اے یا پاتھ بی،
ہاں رائٹ یا رانگ، جی
رائٹ اور رانگ۔ تو دس از ون پارٹ، ون بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنیکٹ اٹ وِد سم سم تھنگ ایلس۔ ابھی جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ جو ہے قرآن شریف میں پڑھتے ہیں یا کوئی سا بھی سورہ پڑھتے ہیں، مان لے سورہ یاسین، اس میں دیا ہے کہ بھائی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اب نا رزق مینس واٹ؟ از اٹ مٹیریلسٹک منی، فوڈ اور ڈیسیشن میکنگ کیپیبلٹی؟ سب کچھ انکمپنس کرتا ہے
نہیں، رزق کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کی ذات کو فائدہ دے، جو آپ کی ذات کو نورش کرے، دیٹ مے بی یور فوڈ، دیٹ مے بی منی، دیٹ مے بی یور نوبل تھاٹس۔ ٹھیک ہے، رزق کا مطلب وہ پیسہ نہیں ہے جو آپ کے بینک میں پڑا ہوا ہے، رزق کا مطلب وہ ایسٹس یا پراپرٹیز نہیں ہیں جو آپ نے ادھر ادھر بنا کے ڈالی ہوئی ہیں۔ جو چیز بھی آپ کو فائدہ دے، آپ کی ذات کو بہتر بنائے، آپ کو بلند کرے، آپ کے ایولیوشن میں آپ کی ہیلپ کرے، وہ آپ کا رزق ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ہمیں یعنی اپنے نفس کو آگے لے جانے کے لیے بدن کو بھی بہتر حالت میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر ہمارا بدن خراب حالت میں آ جائے خدا نہ خواستہ، تو ہمارے نفس کی گروتھ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے بدن کو بہتر حالت میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم خدا کی بندگی اچھے طریقے سے کر سکیں، اس لیے نہیں کہ مجھے بدن کے مزے چاہیے، या मुझे बदन के से दूसरे बेनिफिट्स उठाने के नहीं, ठीक है। तो इस नियत के साथ आप अपने बदन की सेहत के सही रखने के लिए जो भी काम करेंगे वो आपका रिस्क है। तो रिस्क उसको कहते हैं कि जो आपको बेनिफिट करे, जो आपकी जात को फायदा पहुंचाए, जिसके जरिए से आपको अपनी तरक्की को हासिल करने में मदद मिले। और क्योंकि इंसान मल्टी डायमेंशनल क्रिएचर है, यानी मल्टी डायमेंशनल का मतलब है आपका एक बदन है, आपके जज्बात हैं, आपकी सोच है, आपकी फिक्र है, आपकी अकल है, आपका ईमान है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना आपके डिफरेंट डायमेंशंस हैं आपकी एग्जिस्टेंस की। तो आपको अपनी हर डायमेंशन को नॉरिश करने के लिए सेपरेट रिस्क दरकार है। लेकिन रिस्क उसको कहेंगे जो आपको फायदा दे। यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं कुरान पढ़े चला जा रहा हूँ या कोई भी नेक काम जाहिरन किए जा रहा हूँ, लेकिन वो सब दिखावे के लिए या लोगों को तारीफ कराने के लिए, तो उसमें से कुछ भी मेरा रिस्क नहीं बन रहा, ठीक है। यानी मेरी तिलावत कुरान कब मेरा रिस्क बनेगी, जब उसके जरिए से मेरे नफ्स में फायदा होगा।
दिखाने के लिए ना भी हो, जैसे सूरह रहमान है कि जना पढ़े तो वो हूरे हैं और क्या उसकी कहानी है, दिखा तो नहीं रहे लेकिन बस पढ़ रहे हैं इसलिए कि वो मुकाम से फिर क्या होगा, वो कैसे काम करेगा।
नहीं, अगर आप उस नियत के साथ काम कर रहे हैं, यानी किस नियत के साथ, कि जन्नत की
हूरे मिलेंगी या कुछ,
ठीक है, सही सही। तो यानी उस नियत में जितना इखलास है उसके मुताबिक चीजें मिल जाएंगी।
ओके, यानी असर हो जाएगा उस चीज़
उस नियत में, उस नियत में, उस नियत में जितना इखलास है।
यूसुफ भाई उससे जाके शुरू करेंगे आज।
तो हरकत का जो हमने बुरहान हरकत है यहाँ पे मुकम्मल की, तो अच्छा है आज की गुफ्तगू से हम दोबारा जरा कनेक्ट हो गए अपनी बहस से। तो इसके बाद अब नंबर 4 जो है फिर वो बुरहान नज्म है कि यानी इस कायनात पर नज़म, इसका भी हमने कुछ जिक्र किया था, बुरहान नज़म। तो इसको थोड़ा सा फिर तफसील से इंशाअल्लाह देखेंगे। और अगर कोई सवाल इस बारे में तौहीद और मारिफत तौहीद के हवाले से,
आपने गजी की तो कुछ मिसालें दी सरकशी, वैसे तो हम फहम बढ़ रहे हैं, लेकिन आयत के अंदर जो सरकशी का लफ्ज मेराज के हवाले से अल्लाह ने इस्तेमाल किया, तो उसकी कोई मिसाल?
हाँ, सरकशी यही होती है ना कि इंसान जो है वो, यानी जैसे खुदा को अपने दर्जे पर ले आए, तुग्यानी जो है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर फिरौन को खुदा ने क्या कहा कि इन्नहु तगा, तागी है। और तागी होने में उसने जो कहा अना रब्बुकुम अला अलैसा ली मुल्कु मिस्रन, क्या ये मुल्क मिस्र मेरी मिल्कियत नहीं, यानी खुदा की सिफात खींच कर अपने ऊपर फिट कर रहा है, सही, कि मालिकियत मेरे लिए, रुबूबियत मेरे लिए, ये तुग्यानी है। उसको खुदा ने कहा हजरत मूसा से कि इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा। और कजी का मतलब ये है कि अपने और खुदा के दरमियान जो फर्क है अब्द मअबूद का, वो ब्लर हो जाए, ये कजी है। यानी जैसे उसमें हमारे लेवल के लोगों के लिए जो एक बहुत बड़ी मिसाल है वो ये कि हम खुदा को लाइक एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिक गॉड के तौर पे देखते हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि खुदा, और ज़ाहिरन एक तासुर आता है कि जैसे खुदा खुश होता है, खुदा नाराज़ होता है, खुदा फेवर करता है, खुदा दूर करता है, रिजेक्ट और ये सब चीज़ें, तो हमारे जहन में खुदा का तसव्वुर बन जाता है कि लाइक एन ह्यूमन बींग, ये कजी है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो दुरुस्त मारिफत है वो क्या होनी चाहिए कि खुदा जब हमसे इंटरेक्ट करता है तो हमारी जैसी सिफात के जरिए से इंटरेक्ट करता है, या खुदा जब हमसे ताल्लुक पैदा करता है तो वो उन इंसानों के जरिए से पैदा करता है जो उसके मुंतखब शुदा हैं लेकिन इंसानी शक्ल में, ताकि تو یہ یعنی اب اس کے ہم خدا کو بھی یہی سمجھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کچھ لوگ ہیں کہ جو امام علی اور اس قسم کی باتیں کہ خدا کا ہاتھ اور فلاں اور فلاں, تو یہ یعنی کہ اس کو لٹرل سینس میں لینے لگے, اس میں یہ کجی ہے.
سائنس شو کرنا کہ فار ایگزامپل اگر آپ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا لیں جس میں وہ جو ہے اپنے بڑے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں.
نہیں, اس نے بڑے نے چھوٹے کو قتل کیا تھا. جی جی جی,
ان کو سمجھ میں نہیں کہ کیا کرے باڈی کا, تو خدا نے سائن یہ دی کہ
ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ سب ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائن کو خدا سمجھ لینا یہ کجی ہے, ٹھیک ہے؟ سائن ہمیشہ ہوتی ہے انڈیکیٹر, سائن ہمیشہ ہوتی ہے پوائنٹر, گائیڈ ٹورڈز دا ریالٹی. جو بھی آیت ہے وہ عین حقیقت نہیں ہوتی کبھی بھی.
خدا کا چہرہ یا اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, لوگوں نے ان چیزوں سے جو ہے وہ اس طرح کی
نہیں. حالانکہ اس میں معصومین کی بھی روایتیں موجود ہیں اور جو بزرگ علماء عرفا ہیں ان کی بھی تشریحات موجود ہیں ان آیتوں کے حوالے سے. اور بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں بہاؤدینی صاحب کے پاس ہی تھا, میں نے ان کے سامنے ہی آیت پڑھی تھی کہ وجہ والی ہے نا, کل من علیہ فانم ویبقى وجہ ربک, یعنی وجہ والی ایک آیت پڑھی تھی. اور میں نے اس کا یہی معنی اس وقت جو عام طور سے کیا جاتا ہے چہرہ, تو انہوں نے کہا تھا نہیں چہرہ وجہ کا مطلب چہرہ نہیں ہے, وجہ جہت ہے, ڈائریکشن ہے. وجہ یعنی جہت. آپ چہرے کو فیس کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ چہرہ آپ کی ڈائریکشن یا جہت کا تعین کرتا ہے, نہ کہ وجہ کا معنی چہرہ ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں کل من علیہا فانم ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تیرے رب کی جہت ہے وہ باقی رہے گی, اور اس کے علاوہ تمام کی تمام جہات جو ہیں وہ صفانی ہیں. That is a very different deep meaning.
ہم تو یہ لیتے سب فنا ہو جائے گا, صرف خدا باقی,
خدا کا چہرہ
باقی.
تو یہ انہوں نے فوراً کریکٹ کیا تھا اس چیز کو کہ نہیں وجہ چہرہ نہیں ہے, وجہ جہت ہے. تو یہ تشریحات موجود ہیں بزرگان کی طرف سے, عرفا کی طرف سے, ائمہ معصومین, یعنی جیسے وہ جو دو دست ہیں خلقت بیدی, کہ اس میں امام علیہ السلام کا جملہ ہے نا, دو مختلف تعبیرات ہیں, یا دو دست قدرت و کمال یا دو دست جلال و جمال. کہ آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کے دو ہاتھ ہوئے ہیں. جی
ایکسپیرینس میں یہ جو عرفا بیان کرتے ہیں اس میں ان کی پہچان یا ان کی جو مشاہدہ ہے وہ ایک ہی اس پہ ہوتا ہے, یا مطلب ہر کسی کو الگ الگ؟
نہیں, یعنی آپ جب خدا انبیاء اور رسول کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان میں فضائل ہیں, وہ سب ایک لیول پہ نہیں ہیں, ایک مقام پہ نہیں ہیں, تو باقی یعنی غیر معصوم جس لیول کو بھی اٹین کرتا ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی بہت ڈفرینسز آتے ہیں, اس میں تو فرق بہت زیادہ آتا ہے.
ریزلٹ تو سیم ہوتا ہوگا نا,
ڈائریکشن سیم ہوتی ہے, ڈائریکشن سیم ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات نتائج بالکل ایک نہیں ہوتے.
مسئلہ ہو گیا نا, اگر وہ اینڈ ریزلٹ اگر غلط ہو رہا ہے.
اینڈ ریزلٹ نہیں, دیکھیں ایک شخص ہے کہ جو یعنی جیسے آپ اگر دن کے بارے میں یا سورج کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو ہر شخص کی جو تحقیق ہے جتنی زیادہ ڈیپ ہے وہ آپ کو ڈیپر لیول کی بات بتائے گا, یا اگر اتنی ڈیپتھ میں وہ نہیں کیا اس سے پہلے کی بات بتائے گا, لیکن بتائے گا سورج کے ہی بارے میں. کہ اگر کوئی عالم ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو سورج کا نام لے کے چاند کے بارے میں بتا رہا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو ہوتی ہے کہ جو بھی حقیقی یا دیانتدار عالم یا عارف ہے, لیکن اب اس کے وہ کس حد تک آگے گیا, کس حد تک اس نے اس کو حاصل کیا. یعنی جیسے وہی جو آپ نے سنا ہوگا, جیسے کہ فی الوقت جو سب سے زیادہ قابل قدر نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ مرزا علی قاضی رضوان اللہ علیہ کے تربیت اور ان کی شاگردی کو دیکھا جاتا ہے. تو ان کا جو مین سارا کا سارا زور تھا وہ جس توحید خالص پر تھا نا, عام طور سے عرفا اتنا نہیں گئے ہوئے ہوتے اتنا. کہ میں نے آپ لوگوں کو کئی واقعات بھی سنائے تھے, ایک مرزا عرب والا واقعہ ہے ذہن میں آپ کے. ایک مرزا عرب وہ تھے کازمین میں ہوتے تھے, چلنے دوں یا اس کو روک میں, کہ مرزا